الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. انسان کی زندگی میں خوف ایک ایسا عنصر ہے جو اس کی زندگی کو کنٹرول رکھتا ہے، اور اگر اس کی زندگی سے خوف کا عنصر نکل جائے، وہ شتر بے مہار بن جاتا ہے، قانون و قاعدے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جن ممالک میں سخت قانون ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ قانون توڑنے پر سزا ملنی لازمی ہے، وہاں قانون کی خلاف ورزیاں کم ہوتی ہیں. سعودی پر ہی مثال لے لیں، وہاں قتل کا بدلہ قتل ہے، اور یہ قانون ابھی تک انہوں نے نافذ کر رکھا ہے، اس لیے وہاں قتل کی وارداتیں پورے سال میں اتنی نہیں ہوتی جتنی یہاں ایک دن میں ہو جاتی ہیں. جب سزا ملتی ہے، قصاص ہوتا ہے، کھلے گراؤنڈ میں لوگوں کو سزا پوری جاتی ہے، جلاد اس کی گردن کو اس کے جسم سے علیحدہ کرتا ہے، اس کا تڑپنا لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، قتل کرنے سے رک جاتے ہیں. اور اگر قانون سخت نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو، پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو پاکستان اور بعض دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے. پیسہ لگا دیں گے، سفارش کرا لیں گے، میرا بھائی جج ہے اس سے کہلوا لیں گے، میرا رشتہ دار وزیر ہے اس سے کہلوا کر کیس خارج کروا دیں گے. یہی خوف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے. قرآن مجید کی ابتدا کی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کتاب ہے جو ہدایت بتلاتی ہے، ہدایت دکھلاتی ہے کن کو، جو متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ عبی بن کعب سے پوچھتے ہیں کہ عبی بن خاف، ابو عبی بن کعب، یہ خوف، یہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ عبی بن کعب فرمانے لگے، عمر خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے والی جھاڑیاں ہوں، اور اس راستے سے تجھ کو گزرنا پڑ جائے، تو اپنے کپڑے کو بچا کر، اپنے جسم کو بچا کر ان کانٹوں سے نکل جائے اس راستے سے، یہی تقویٰ ہے. دنیا المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تقویٰ یہ ہے کہ جو قوانین اللہ تعالی نے اس پر فرض قرار دیے ہیں اس سے بچتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی سے بچتے ہوئے، اور اللہ کی بات مانتے ہوئے، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے، یہی خوف اور تقویٰ ہے. آج معاشرے میں بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل سے خوف اور تقویٰ نکل گیا ہے. پڑوسی کو پتا ہے کہ پڑوسی کو تنگ کرنے پر کتنی سزا ہے، اللہ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے، جانتے بوجھتے ہوئے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے. کیوں؟ اسے ڈر نہیں موت کا، اسے ڈر نہیں قبر کا، اسے ڈر نہیں میدان محشر کا، اسے ڈر نہیں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، اسے ڈر نہیں پل صراط پر سے گزرنے کا. اگر واقعی اسے ڈر ہو کہ مجھے کوئی پوچھے گا، میں نے جواب دینا ہے، اور اس وقت تک میری جان نہیں چھوٹے گی، یہ ناممکن ہے کہ یہ ہمیشہ پڑوسی کو ستاتا رہے. بشری تقاضے سے گناہ ہو جانا اور بات ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں قانون کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، میدان معاشر کی سختیاں اس کے سامنے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی انہی گناہوں پر بسر کرتا رہے. معلوم ہے کہ ایک بھائی کی عزت کو اچھالنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے، اللہ کے نبی، کیا اس زبان کی وجہ سے بھی اللہ تعالی ہمیں پکڑے گا؟ آپ فرمانے لگے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، بہت سے لوگوں کو اس زبان کی کاٹ کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں کہہ دیا جائے گا. پتا ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے. قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور بعض مواقع پر جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں سے کھول دیتا ہے، ان لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے بابا پھر بھی بند کر دیے جاتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں. اب جس کے دل میں جتنا زیادہ خوف ہوگا، وہ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اپنا احتساب کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہونے لگے، آپ نے اپنے آپ کو اپنے صحابہ پر پیش کیا، فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، میں نے تم میں کچھ عرصہ گزارا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، آپ کے زندگی کے ایام پورے ہونے کو ہیں، جب یہ سورت اترتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کہتے ہیں، فاطمہ، اللہ نے میری موت کی خبر دے دی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی اب تیرا کام دنیا میں پورا ہو گیا, اپنے رب سے استغفار کر. انہ کان توابا, تیرا رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے, توبہ قبول کرنے والا. آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کہا میرے صحابہ, ہو سکتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو, کسی کی عزت اچھالی ہو, کسی کا مال میرے پاس رہ گیا ہو, آج وہ مجھ سے لے لے, لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر مجھ سے مطالبہ نہ کرنا. یہ کس کو خوف ہے جو جنت کے سب سے اونچے مقام پر ہوگا. وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. وہ مقام محمود جس کے لیے سارے انبیاء تمنا کرتے رہے, لیکن یہ مقام محمود مقام جنت میں سب سے اونچا ہوگا. جنت آپ کے لیے یقینی ہے. اللہ نے آپ کی زندگی میں آپ کی اگلی پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دی ہیں, لیکن انہیں کتنا خوف ہے کہ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو, دنیا میں مجھ سے حساب کتاب چکا لے, کل قیامت کے دن رب کے دربار میں مجھ کو کھڑا کر کے پکڑ نہ لینا کہ میں نے ظلم کیا تھا فلاں آدمی پر, میں نے مال لیا تھا فلاں آدمی کا. یہ حدیث سب نے سنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی, جس کے پاس درہم اور دینار نہیں وہ مفلس. دنیا کے لحاظ سے صحابہ نے اپنے نبی کو جواب دے دیا. آپ نے فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا, نماز روزہ کرنے والا, نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا, امبار لگے ہوں گے اس کے نیکیوں کے, لیکن اس کا جرم یہ ہوگا ذرا واقل مال ہاضا, اس کو مارا ہوگا, اس کا مال کھایا ہوگا, اس کو گالی دی ہوگی, اس کی غیبت کی ہوگی, دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے, اور وہ دن بدلے کا دن ہے, مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا, اللہ ان کو زندہ کرے گا. حساب و کتاب تو انسانوں کا ہوگا, جنت اور دوزخ تو انسانوں کے لیے ہوگی. یہ چرند پرند مر جائیں گے, مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے, ان کو حساب و کتاب کے لیے اٹھایا نہیں جائے گا. لیکن چونکہ بدلے کا دن ہوگا, اللہ ان دونوں بکریوں کو اٹھائے گا. سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو مارا ہے, اللہ اس کو سینگ عطا فرمائے گا، وہ بکری بدلہ لے گی اس پہلی بکری سے جو دنیا میں اس نے ظلم کیا تھا. بدلے کا دعوے دار کھڑے ہوں گے، اللہ اس نے مجھ یہ زیادتی کی تھی، اللہ اس نے مجھ پر یہ زیادتی کی تھی، اللہ اس نے مجھ پر یہ زیادتی کی تھی. اللہ اس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کرے گا. اب اس ذاتی کا بدلہ کیا دے وہاں پر، مارایا تو مال کہاں سے لائے. اللہ اس کی نیکیاں تقسیم کرنے لگ جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دعوے دار باقی ہوں گے، اللہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کندھے پر ڈال دے گا. نیکیاں پہلے ختم ہو گئیں، اپنے گناہ بھی اور ان کے گناہ بھی شامل ہو گئے. اپنے اور ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر یہ انسان جو بڑا نیکوکار تھا جہنم میں چلا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج جس نے بدلہ لینا ہے مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن مجھ سے بدلہ نہ لینا. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی، ایک دن آپ صف بندی کروا رہے تھے، آپ نے مجھے لاٹھی کی چوک دی تھی، لاٹھی چبھوئی تھی. آپ فرمانے لگے لے تو بھی لاٹھی چبھو لے، یہ لے لاٹھی پکڑ اور تو بھی چبھو لے. کہا اللہ کے نبی، آپ کے جسم پر میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، آپ کے جسم پر قمیض ہے. آپ نے جب مجھے لاٹھی چبھوئی تھی میرا پیٹ ننگا تھا، آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں، آپ نے اپنی قمیض اتار دی اور کہا لے اب تو لاٹھی چبھو لے. یہ صحابی لاٹھی کو پھینکتا ہوا جا کر اللہ کے نبی سے چمٹ گیا اور آپ کے جسم کے بوسے لینے لگ گیا. آپ نے پوچھا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ سے کیا بدلہ لینا، آپ ہمارے راہبر ہیں، یہ ایک میں نے ہیلا بنایا تھا، آپ نے لاٹھی چبھوئی تھی لیکن میں نے یہ ایک ہیلا بنایا تھا کہ آپ کے آخری ایام ہیں، آپ سے پھر ملاقات نہیں ہوگی. میں نے ایک بہانہ تراشا اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کے جسم کی برکت حاصل کی اور میں آپ کے جسم سے چمٹ گیا اور آپ کے جسم کے میں نے بوسے لی. یہ کس کی حالت ہے جو عام انسان نہیں، کائنات کا سردار ہے، کائنات میں سب سے افضل ہے، جنت اس کے لیے یقینی ہے، لیکن آخرت کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ مرتے ہوئے آخری ایام میں اپنے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے کہہ رہے ہیں مجھ سے بدلہ لے لو، میدان محشر میں مجھ سے بدلے کا مطالبہ نہ کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی، حضرت عمر سے کہنے لگے غلطی ابو بکر صدیق کی تھی. حضرت عمر سے کہنے لگے عمر مجھے معاف کر دو. حضرت عمر ذرا غصے میں تھے، کہنے لگا نہیں کرتا میں معاف. معافی مانگی، معافی نہیں ملی. طریقہ کیا کیا، فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چل پڑے. کہا یہاں تو معاف نہیں کرتا، ان کی موجودگی میں تو کرے گا نا. ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی پہنچ گئے. ذہن میں خیال آیا عمر ابو بکر تجھ سے بڑا بھی ہے، سب سے زیادہ اسلام کے لیے خدمات بھی ہیں، اس سے اگر غلطی ہو گئی اس نے تجھ سے معافی بھی مانگی اور تو نے پھر بھی معاف نہیں کیا, فوراً احساس پیدا ہو کہ نبی کر لیا میدان محشر میں تو میں اس کو کیسے اس سے معافی لوں گا, میری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی. اس لیے اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکایت کر دی کہ عمر سے کہو مجھے معاف کر دی. یہ خوف اور یہ تقوی اللہ تعالی کا انسان کو مجبور کر دیتا ہے. اور وہ مشہور واقعہ ہے, حضرت عمر اپنے امور سلطنت میں مصروف تھے, ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا, آ کر کہنے لگا عمر یہ مسئلہ کیسے ہے, اب کہاں امور سلطنت اور کہاں ایک شرعی مسئلہ, آدھی دنیا کے حکمران کہیں فوج بھیج رہے ہیں, کہیں سے فوج آ رہی ہے, کہیں سے مال غنیمت آ رہا ہے, کہیں احکامات بھیجے جا رہے ہیں, کہیں سپہ سالار تبدیل ہو رہے ہیں, حضرت عمر اس میں مشغول. وہ آ کر مسئلہ پوچھنے لگ گیا, وقت نہیں دیکھا کہ چلے فارغ ہو جائے, عمر فارغ ہو جائے پھر میں عمر سے مسئلہ پوچھ لوں, نہیں پہلے مجھے بتلا. حضرت عمر کے پاس درہ پڑا تھا, اٹھا کر ایک مارا, طبیعت سخت تھی, جلالی طبیعت کے مالک تھے. وہ بیچارہ مسئلے کا جواب لینے کی بجائے درہ کھا کر چل پڑا. آیا مسئلہ پوچھنے تھا اور جا رہا ہے مار کھا کر. حضرت عمر کے ذہن میں بات آئی, عمر اس کا جرم کیا تھا, کس جرم کے بدلے میں اس کو مارا ہے تو نے, قیامت کے دن اگر یہی دعوے دار بن کر کھڑا ہو جائے گا, اے عمر کیا جواب دے گا اللہ کو, سارے سلطنت کے امور بھول گئے, دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گئے, درہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگے جیسے میں نے تجھے مارا ہے تو بھی مجھے مار لے. یہ احساس ہے اس آدمی کو جس کو پتا ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, میں نے قبر میں جانا ہے, قبروں سے کھڑا ہونا ہے, میدان محشر کی سختیاں ہیں, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, پسینے سے لوگ شرابور ہیں, نامہ اعمال اڑ رہے ہیں, پل سراب جہنم پر رکھی ہوئی ہے, یہ سارے حالات اس کے سامنے ہیں, اس لیے اسے خوف سب سے زیادہ. آپ نے دیکھا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو, ابو بکر صدیق فوت ہونے لگے, لوگوں نے پوچھا ابو بکر خلیفہ کسے بنا کر جا رہا ہے, کہا عمر کو, کہا عمر کو, کہا ہاں عمر کو, کہا اللہ کو کیا جواب دے گا, اتنا سخت آدمی, سخت طبیعت کا مالک, تو اس کو ہماری گردنیں دے کر جا رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ سلوک کیا کرے گا, اللہ کو کیا جواب دے گا. ابو بکر صدیق کا آخری وقت تھا، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں اللہ سے کہوں گا، اللہ اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ نیک تھا، اس سلطنت کے امور کے لائق تھا، اللہ میں خلافت کے امور اس کے ذمہ ڈال کر آیا. کہا سختی کی جو بات کرتے ہو، یہ سختی اس وجہ سے ہے کہ عمر ابھی خلیفہ نہیں بنا، جب سلطنت کے بوجھ اس پر پڑیں گے یہ نرم پڑ جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں حضرت عمر کو تمنا کرتے ہیں، اے کاش میں لکڑی ہوتا درخت کی، لوگ مجھے جلا لیتے، میں جل جاتا، راکھ بن جاتا، مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہ جاتا اور مجھ سے سوال و جواب نہ ہوتے. پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں اے پرندوں تم کتنے خوش نصیب ہو، تم مر جاؤ گے، تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا، کتنے خوش نصیب ہو. یہ کون ہے جس کو اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، اے عمر میں جب جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا میں نے ایک محل دیکھا، محل میں ایک عورت دیکھی، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے، کہا یہ تیرے صحابی عمر کا ہے. اے عمر میرا دل چاہتا تھا کہ تیرے محل کی سیر کروں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں تیری غیرت کی وجہ سے تیرے محل میں داخل نہیں ہوں. یہ حالت کس کی ہے جس کو اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں کہ عمر جنت میں اللہ نے تیرے لیے ایک محل بنایا ہے. یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے کئی موقعوں پر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اس دنیا میں چل رہے ہیں، دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں بھی اکٹھے ہیں، جب مریں گے تو اکٹھے ہوں گے، اور جب قبروں سے اٹھیں گے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میرے ساتھ عیسیٰ ہوں گے، اور بائیں طرف عمر ہوں گے، اور جنت میں بھی اکٹھے ہیں. یہ کس کی حالت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبریاں بار بار دے رہے ہیں. اے عمر تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت. اور اس احساس میں کہ میں نے جواب دینا ہے، حضرت عمر کو کیسا بنا دیا. اب ہم میں سے کوئی غریب سے غریب آدمی ہو، کبھی دیکھا ہے اس کے کپڑے پر 12 پیوند لگے ہوئے؟ امیروں کا تو کہنا ہی کیا. وہ آدمی جو غریب ہے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، لیکن گھر سے نکلے گا، گھر میں چاہے روٹی کھانے کے لیے نہ ہو، گھر سے نکلے گا پرانے کپڑے ہو، اس کو استری کر کے مایا لگا کے نکلے گا تاکہ لوگوں کے سامنے بے عزتی نہ ہو کہ دیکھو اس کے کپڑے. عام آدمی، غریب آدمی. اور یہ آدھی دنیا کا حکمران. نبی کے نواسے حضرت حسن کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، ان کے کپڑوں پر نگاہ ڈالی، میں نے گنے، ان کے کپڑوں پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے جنہیں پہن کر یہ خطبہ دے رہے تھے. آپ کی بیٹی حضرت حفصہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر سے کہتی ہے عمر کم از کم ایک ہی سوٹ بنوا لو، اسے پہن لیا کرو، جب مختلف ممالک کے سفرا تمہیں ملنے کے لیے آئیں انہیں پہن لیا کرو. تم وہ لباس پہن کر بیٹھتے ہو کہ مسلمانوں کی گردنیں شرم سے جھک جاتی. آپ نے اپنی بیٹی سے کہا حفصہ اور مجھے یہ کیا سبق دے رہی ہو؟ نبی کے ایام یاد ہے تمہیں؟ ایک ہی چادر تھی جس کو نیچے بچھا لیا کرتے تھے اور اسی کو اوڑھ لیا کرتے تھے، کھجور کے بوریوں پر لیٹتے، اس کے نشانات نبی کے جسم پر پڑ جاتے۔ عائشہ اور دنیا اپنانے کی ترغیب دے رہی ہو کہ میں ایک نیا سوٹ بنوا لوں اور میں اس کو پہن کر سفرا کا استقبال کروں کہ مسلمانوں کی گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سوٹ سردی کا اور ایک سوٹ گرمی کا دو ملا کرتے تھے بیت المال سے، جب یہ سوٹ پھٹ جاتے تھے بیت المال میں پرانے سوٹ جمع کروا دیا کرتے تھے پھٹے ہوئے اور نئے وہاں سے ایشو کروا لیتے تھے۔ یہ کس کی حالت ہے جو آدھی دنیا کا حکمران ہے لیکن اس کے دل میں خوف ہے؟ اگر آج میں نے دنیا کا یہ مال بیت المال جو مسلمانوں کا حق ہے، اگر آج میں نے اس میں زیادتی کی، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، عمر کس وجہ سے تو نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے اتنا پیسہ نکلوایا؟ جب فوت ہونے لگے ابو بکر صدیق، پوچھنے لگے، دیکھو جب میں خلیفہ نہیں تھا اور خلیفہ بننے کے بعد میرے مال میں کتنی زیادتی ہوئی ہے، ذرا حساب تو کرو۔ کہا ایک اونٹنی ہے جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھی، ایک غلام ہے جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھا، اور ایک چادر ہے جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھی۔ فرمایا یہ چادر بیت المال میں جمع کرا دو اور یہ اونٹنی اور غلام مسلمانوں کے نئے امیر حضرت عمر کے سپرد کر دینا، اور میں نے جو زندگی میں بیت المال سے تنخواہ لی تھی، یہ میرا مکان ہے، اس کو بیچ کر یہ پیسہ بیت المال میں جمع کرا دینا، کل قیامت کے دن میں اس حالت میں نہ اٹھوں کہ میں مسلمانوں کے بیت المال میں سے کھانے والا ہوں۔ مجھے عبد الرحمن ابن عوف نے، مجھے طلحہ نے، زبیر نے، انہوں نے مجبور کیا، ان کے مجبور کرنے پر میں نے بیت المال سے تنخواہ لے لی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں تھا۔ اب میرے مرنے کے بعد میرا مکان بیچ دینا اور یہ پیسہ جو ہے بیت المال میں جمع کرا دینا تاکہ قیامت کے دن میں پاک صاف ہو جاؤں۔ حضرت عمر کے واقعات آپ نے سنے ہی ہیں۔ مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے ہیں، خلیفہ ہے اور مسلمانوں کی گلیوں میں پھر کر پہرا دے رہا، ایک گھر میں آگ جلتی ہوئی دیکھی اور بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، بڑھیا سے پوچھے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بچے بھوکے ہیں۔ کہا آپ جو جلا رکھی ہے کھانے کو کیوں نہیں دیتی؟ کہا کیا ہوں، میں نے اس ہنڈیا میں پتھر ڈال رکھے، اب یہ پتھر گلیں گے تو کھانے کو دوں گی نا۔ اب یہ احساس حضرت عمر میں کیسا پیدا ہوا؟ فوراً کانپ گئے اور کہا عمر مسلمانوں کا دارالخلافہ، تیرا اپنا شہر، سلطنت کا دور کا شہر نہیں کہ تجھے علم نہ ہو، تیرا اپنا شہر اور اس کی یہ حالت کہ ایک عورت کے بچے بھوکے رو رہے ہیں. کانپ گئے، بیت المال میں سے سامان اٹھایا، غلام کو کہا میرے کندھے پر رکھ دے. غلام کہنے لگا امیر المومنین میں نے چلتا ہوں. کہا یہاں تو لے جائے گا، قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھانے گا تو. سوچ لے اس فکر، آج آپ ایک دوسرے کی غلط حمایت کریں، بیٹا کسی کی لڑکی بھگا کر لے آیا، آپ اس کے ساتھ کچہری میں جا کر اس کی ضمانت کروائیں، آپ کا بھائی کسی کا مال لے اڑا، آپ اسی ضمانت کروائیں اور اس کا ساتھ دیں، کیا قیامت کے دن بھی اس کا ساتھ دو گے؟ اپنے بیٹے کی بدعمالیوں پر دنیا میں پردہ ڈالتے ہو، اس کے کرتوتوں، سیاہ کرتوتوں کو دیکھنے کے باوجود بجائے اس کی اصلاح کرو اس کا ساتھ دیتے ہو کہ لڑکی بھگا آیا تو کیا ہوا، قیامت کے دن بھی اس کا ساتھ دو گے؟ کیا تمہیں قرآن کی وہ آیات یاد نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. جس دن ہر آدمی بھاگے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اس وقت میں تجھ کو بھی بھول جاؤں. ایسی سخت گھڑیاں اور دنیا کے ہمارے یہ کرتوت، ہماری یہ بدکاریاں اور زیادتیاں ہمیں کہاں تک پہنچائیں گے؟ میرے بھائیوں یہ جمعہ ہے، یہ نہیں کہ میں نے وقت گزارنا ہے، کچھ نہ کچھ کہنا ہے اور آپ نے بیٹھنا اور سننا ہے. اگر آپ یہ عزم لے کر نہیں آتے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، چاہے وہ عقیدے کی اصلاح ہو یا اعمال کی اصلاح ہو، تو یہ جمعہ پڑھنا بیکار فضول. اور اگر آپ یہ ذہن لے کر آتے ہیں میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ بھی درست کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے میں مانوں گا، اور میں اپنی زندگی کی کوتاہیاں بھی دور کروں گا، پھر جمعہ پڑھنے کا فائدہ ہے، آپ کی اصلاح ہے. سوچ لیں آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ گھنٹہ ضائع کرتے ہیں یا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اگر یہاں سے کچھ لے کر جاتے ہیں تو فائدہ ہے، ورنہ فضول بیکار، چھوڑ دے جمعہ پڑھنا. آپ ہمارے ہاں آتے ہیں، ہم زیادہ بات عقیدے پر کرتے ہیں کہ لوگوں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو سنواروں، اگر برائیاں ہوئی بھی انشاءاللہ اپنے فضل سے اللہ تعالی ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، یا زیادہ سے زیادہ ہمیں سزا دے گا، لیکن ہمارے لیے جنت پھر بھی یقینی ہوگی. اگر عقیدہ درست نہ ہوا، ساری زندگی سجدے آپ لمبے لمبے دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، ہر سال حج کرتے رہے، یہ بیکار اور فضول جائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہو. اور جو عقیدے کو سمجھ چکے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے.
Congratulations. Get your $10 cash back on your next purchase plus many saving discounts. Click yes below now.
کسی کا حق نہ دبائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کا حق دباتا ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا ناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن یہ زمین کے سات طبق ہیں، یہ ایک طبق نہیں، ساتوں کے ساتوں طبق ڈال دیے. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی جھگڑا لے کر میرے پاس آتا ہے، چرب زبانی سے
وہ فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتا ہے لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ خوش نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا اس لیے یہ مال حلال ہے. آپ نے فرمایا وہ یہ میرے پاس سے جو چیز لے کر جا رہا ہے یہ آگ کا انگارہ لے کر جا رہا ہے, یہ اس کے لیے حلال نہیں. فاستفتح قلبک, اپنے دل سے پوچھ تیرے اندر کتنی برائیاں کتنی کوتاہیاں ہیں اور ان کی اصلاح کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں بہار لائے, تیرے گھر میں امن لائے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر, اللہ دنیا اور آخرت سوار دے. اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر, یہ مٹتی جا رہی ہے. ایک دن جو گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا, ایک سال جو گزر گیا جس کی تو سالگرہ مناتا ہے یہ سال ضائع ہو گیا اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں گزارا. اپنے ایام گنتا رہ, سال گنتا رہ, اور یہ بھی دیکھ کہ تو نے کتنی نیکیاں اکٹھی کی. یہ دنیا آخرت کا ذخیرہ بنانے کا موقع ہے, انہیں آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لے ورنہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہاتھ ملے گا چاہے نیک ہے چاہے بد. نیک اس لیے افسوس کرے گا, ہائے افسوس میں اور نیکیاں زیادہ کر لیتا مجھے اور زیادہ ترقی مل جاتی. اور بد افسوس اس لیے کرے گا, اے کاش میں برائیوں سے رک جاتا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا. یہ دنیا مٹ جانے والی چیز ہے, یہ سفید بال گھنٹی ہے کہ تیرا اسٹیشن قریب آ گیا ہے. تیاری کر لے, اپنا سامان سمیٹ لے تاکہ حساب و کتاب درست کر لے تاکہ تیری دنیا اور آخرت قبر کی سختیاں اور میدان محشر کی سختیاں کم سے کم ہو اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بن ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک اعلان یہ ہے کہ 2005 کا کیلنڈر چھپوایا گیا ہے, تعداد اس کی محدود ہے. اس کا خرچہ تو ویسے 65 روپے فی کیلنڈر آیا ہے لیکن انتظامیہ نے اس کی قیمت 50 روپے رکھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ لے جا کر اپنی دکانوں اور گھروں پر لگائیں, جس میں توحید کی آیات ہیں, عقیدے کے بارے میں آیات ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. تو یہ کیلنڈر باہر گیٹ پر موجود ہے, جو لینا چاہے اس کو لے. بندر, مکھی, چوہا, ہاتھی, کتا, بلی اور تتلی حلال ہے, مفتی جامع الازہر. ہنگامی حالت میں انسان سور کا گوشت اور شراب بھی پی سکتا ہے, مرتا ہوا ہو تو سور کا گوشت اور شراب پی سکتا ہے اور اتنا پیے اور کھائے جتنا اس کی زندگی بچانے کے لیے کافی بس. لیکن یہ کہنا کہ بندر بھی حلال ہے, مکھی اور چوہا اور کتا بھی حلال ہے, یہ صحیح نہیں کسی بھی طرح سے, نہ قرآن سے نہ حدیث سے اور نہ کسی فقہ میں. فقہ ہنفی میں صرف یہاں تک ہے کہ کتے کا گوشت, کتے کو اگر بسم اللہ کر کے ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے لیکن حلال تب بھی نہیں ہوتا. یہ کسی فقہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور قرآن حدیث کا بھی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے یہ فتویٰ بالکل غلط فتویٰ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.